الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے دو مختلف مقامات سے، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک انتباہ جاری فرمایا، خبردار کیا کہ ہر نفس کو موت لازم ہے، ہر جاندار ایک دن فنا ہو جائے گا، یہ جان نکال لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے، یعنی قیامت تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو جب آئے گی سو آئے گی، پھر نہ آسمان، نہ ستارے، نہ چاند، اور اسی طریقے سے نہ زمین، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گی، لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مرے گا. اسی لیے کسی نے کہا کہ لدو للموت وابنو للخریب، کہ پیدا کرو مارنے کے لیے یا مرنے کے لیے، اور تعمیرات کرو خراب کرنے کے لیے، یعنی جو بھی پیدا ہوگا وہ ایک دن مرے گا، اور جو تعمیر ہوگی وہ تعمیر بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے زمانے میں لوگ جو گھر بنایا کرتے تھے تو پتھر تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. آج بھی قوم عاد و ثمود اور قوم صالح کے جو مکانات ہیں اور غاریں ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں اپنے زمانے میں، تو وہ بھی عبرت کا نمونہ ہے، پہاڑوں کو تراش کر کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے بڑے بڑے گھر بنائے، اور یقیناً ان چونکہ ان کے قد بھی معمولی نہیں تھے، بڑے بڑے لمبے چوڑے قد والے لوگ تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے دنیا میں، صرف علامات اور نشانیاں ملتی ہیں کہ یہاں کچھ لوگ رہا کرتے تھے کبھی، لیکن آج ان کا کوئی وجود نہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب دنیا سے چلا جائے گا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تعالی ایک ایک شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ وہاں ملے گا، اچھا یا برا. تو جو آدمی دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے. جب مرنا ہے تو اس کی کچھ تیاری بھی ضروری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اس کی تیاری کریں. گو ہمارا عقیدہ یہی ہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب نے مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک تیاری کا تعلق ہے تو عملاً ہمیں کہیں تیاری نظر نہیں آتی. اب تیاری کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایسے عمل سے بچنا جو انسان کی آخرت میں خرابی کا سبب بنتا ہو، مثلا کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لینا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا، کسی کا مال لے کر ہڑپ کر جانا، لازمی بات ہے کہ اگر آدمی کو موت کی تیاری ہو یا تیاریوں میں ہو وہ، تو کیوں کسی کا مال کھائے گا؟ کیوں کسی کی میراث نہیں دے گا؟ ہمارا معاملہ یہی ہے، ہم اگر دیکھیں کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، غلط طریقے سے کھا جانا، بددیانتی اختیار کرنا اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، یہ سب علامات اس کی تو نہیں ہے کہ یہ موت کی تیاری میں مشغول ہے، یہ تو غفلت کی نشانیاں ہیں کہ ایک شخص جو جانے والا ہے، جس نے جانا ہے یقینی طور پر، اور یہ بھی نہیں پتا کب چلا جائے، ایک لمحے کی بات ہے، بعض اوقات آدمی 90 اور 100 سال کا بھی زندہ رہتا ہے اور جوان آدمی یوں ہی نکل جاتا ہے، تو اس لیے جب پتا نہیں ہے تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے جب بستر پر پہنچے تو اپنے سارے دن کے اعمال کو سامنے رکھے، اچھے یا برے، اگر اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی خراب کام انجام دیے ہیں تو توبہ استغفار کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رات ہو، بعض لوگ سوئے اور سوئے کے سوئے رہ گئے، اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، یا خدا نہ کرے کوئی آسمانی مصیبت نازل ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کا، تو اس لیے تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے اعمال اختیار کرے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ تو یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن بظاہر اس کی تیاری یا اس کی علامات نظر نہیں آتی ہم میں، جو گناہ چل رہے ہیں مسلسل چل ہی رہے ہیں، اس سے جان نچھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، اہمیت ہی نہیں اس کی ہماری نظر میں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ باپ مر گیا، وراثت اولاد کی آج تک تقسیم نہیں ہوئی، یہ سب غفلت کی نشانی تو ہے، ورنہ حکم تو یہی ہے کہ بھائی مر جائے تو مرنے کے بعد فوراً میراث تقسیم کرو، اس کے لیے چاہے مکان بھی بیچنا پڑ جائے، تو اس کے لیے بہرحال اگر کوئی صورت ایسی پیش آ جاتی ہے تو ہمیں اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے، اہل فتاوی سے رجوع کرنا چاہیے کہ ہم ایسی صورت میں کیا کریں، پھر جو وہ حل بتائیں اس کے مطابق آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آدمی کو اندر سے فکر ہوگی، اگر اندر فکر ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم کوشش بھی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے موت تو بہرحال آ کر رہے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں جا چھپو۔ میں نے کہا نا کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے قلعے بنائے، دہلی کا قلعہ بھی مشہور ہے، لاہور کا قلعہ بھی مشہور ہے، اور دنیا میں بہت سے قلعے بنانے والے بنا کر چلے گئے، آج بھی لوگ ان کی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ صاحب کتنے بڑے بڑے عمارت، کتنے بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے، جس میں فوج بھی پوری کی پوری رہ جاتی تھی، اور دشمن جب حملہ کرتے تھے لوگ قلعہ بند ہو جاتے تھے۔ قلعہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی انہیں ان پر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن آج قلعے والوں کا کوئی نام و نشان دنیا میں موجود ہے؟ کتنے قلعے والے تھے چلے گئے۔ اس لیے آج اگر ہم بھی بڑے بڑے قلعے بنا لیں، عمارتیں بنا لیں، تو کیا موت سے محفوظ ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جب ایک دن مرنا ہی ہے اس کی تیاری کیوں نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 راتیں بھی ایسی گزارے کہ اس کی وصیت اس کی جیب میں لکھی بھی نہ ہو، اس کے پاس موجود نہ ہو۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے اور کسی سے کچھ لینا ہے، یا قرض ہے جو ہم نے دینا ہے یا کسی سے وصول کرنا ہے، یا کسی کا حق ہے جو ہم نے دینا ہے یا کسی سے لینا ہے، جب اس قسم کے معاملات ہوں تو پھر تو لازم ہو جاتا ہے کہ ان کو لکھ کر رکھیں، تاکہ مرنے کے بعد کسی قسم کی اولاد کو پریشانی نہ ہو، ورثا کو پریشانی نہ ہو، ہر ایک کا معاملہ صاف ہو کہ بھئی یہ مال ہمارا ہے، یہ مال کسی اور کا ہے، کسی کی امانت ہے تو اس کو بھی ایک لفافے میں رکھ کر آدمی اس میں لکھے کہ فلاں صاحب کی امانت۔ اگر اپنے ذاتی رقم ہے تو اس پر بھی لکھ کر رکھے کہ ذاتی رقم، تاکہ وہ کہیں اور استعمال ہو، جی جس کی امانت ہے وہ استعمال ہو، ہر چیز اپنے مقام پر اور جگہ پر چلی جائے. لیکن یہ تیاری تو وہی لوگ کریں گے نا جن کو فکر ہوگی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ اہتمام فرمایا تھا. تو لازمی بات ہے بزرگوں کے واقعات سنائے بھی اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہم سمجھ لیں کہ جب اس دور میں لوگ اس قسم کے معاملات اختیار کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. یعنی جیسے وہ تھے ویسے ہی ہم ہیں، بس صرف فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ فکر مند تھے، ہم بے فکر ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ غالباً کہیں سے کوئی گلاس یا کوئی چیز لا کر کمرے میں رکھ دی، تو فوراً کہا کرتے تھے بھائی اسے واپس لے جاؤ اور جہاں سے لایا اٹھا کر وہیں لے جاؤ. تو ہم سوچتے تھے کہ بھائی، یعنی ان کی اولاد کہتی کہ ہم سوچتے تھے کہ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں، چلی جائے گی. ایک گلاس اگر آ گیا ہے، کوئی چیز اگر باہر سے اس کمرے میں آ گئی ہے، تو کون سی ایسی مصیبت آ گئی؟ بغیر ابھی صبح نہیں اٹھی، فوراً نہیں اٹھائی، شام کو کیوں اٹھا لے گا، لے جائے گا اپنی جگہ پر. لیکن فرماتے ہیں نہیں، فوراً لے کے جاؤ. تو ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جو وصیت لکھی ہوئی اس میں یہ بات لکھ دی ہے کہ اس کمرے میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ میری ذاتی، اور جو یہاں سے باہر ہے وہ میری نہیں. تو اب اگر تم کوئی چیز لا کر یہاں رکھ دو گے اور میرا انتقال ہو جائے، تو وصیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی ذاتی چیز ہے، جس کا مطلب ہے وراثت میں تقسیم ہو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں چیزوں کا التباس ہو، خلط ملط نہ ہو. تو ملکیت متعین تھی کہ یہ میرا مال ہے، یہ کسی اور کا مال. تو یہ تبھی ہوتی ہے جب کسی کو فکر ہو. ایک صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کی اولاد نے اشتہار دیا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اب اگر کسی کا قرض ان کے ذمے ہو، کچھ لینا دینا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ ثبوت کے ساتھ ہمیں آ کر بتلائیں، ہم انشاءاللہ ان کا قرض ادا کریں گے. تو یہ اہتمام کی بات ہے. اگر یہ تربیت ہوگی تو آگے اولاد بھی اس قسم کے معاملے کرے گی، لیکن اگر تربیت نہیں ہوگی پھر کچھ معاملہ نہیں. تو میرے عزیز بھائیو، بات یہ ہے کہ اس بات کی فکر کریں کہ بھئی ایک دن ہم نے مرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کریں. لوگ زندگی ایسے ہی گزار کے چلے جاتے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کسی کے لین دین کی فکر. کوئی معاملہ ایسا ہے کہ کسی کا مال مل گیا تو ہڑپ کر لیا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ چھپا لیں. یعنی اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ کسی کی جیب سے 5,000 کا نوٹ گر گیا، اور اسے یہ بھی پتا کہ فلاں شخص کے گرا ہے، انتظار کرتے ہیں کہ چلا جائے تو میں اٹھا لوں. بعض اوقات تو لوگ پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو پتا نہ لگے. تو یہ تو بے فکری کی علامت ہے، غفلت کی علامت. جس آدمی کو یہ فکر ہو کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے بھائی، تو وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو اگر مل جائے تو اس کو تلاش کرے گا کہ بھی کس کا گرا ہے، تاکہ اس کے مالک تک اس کو پہنچا دے. لیکن ہمارے معاملات بالکل الٹ. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ہر شخص نے مرنا ہے تو اس مرنے سے پہلے پہلے فکر کر لیں، کیونکہ جب مر گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ اولاد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. یہی وجہ ہے کہ پہلے سے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس کا چرچا رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذکروا حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا چرچا ہو گھر میں، اور اس بات کا بھی چرچا ہو کہ میں مر جاؤں تو کیا کرنا چاہیے تمہیں، کس کا لینا ہے، کس کا دینا ہے، یہ بات اولاد کے علم میں ہو، تاکہ آدمی جب مر جائے تو فوری طور پر جس کا مال ہے اس تک پہنچا دیں. اور اگر کسی کا لینا ہے تو یہ بھی علم میں ہو اولاد کے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرو، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کریں. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے موت کا مزہ نہ چکھنا ہو، اور بالفرض اگر کوئی ایسا ہے اب تک تو ایک دن چکھ لے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ وہ سولی پر لٹکائے گئے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اب اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں جتنا عرصہ وہ یہاں ٹھہریں، اور پھر اس کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے، کیونکہ اب تک انہوں نے موت کا مزہ چکھا نہیں ہے، تو کوئی نبی، کوئی ولی، عام آدمی اس سے مستثنی نہیں ہے، یقیناً موت کا مزہ، موت کا اسی لیے اللہ نے فرمایا کلو شئی ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہ، سوائے رب العزت کے، اللہ رب العزت کے لیے بقا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور فنا ہم سب کے لیے. اور جب ایک دن مرنا ہے تو اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، مزہ چکھیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہوں گے، تو وہ بھی ایک دن مزہ چکھیں گے یقینی طور پر، لازمی طور پر. تو اس لیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس پر موت نہ آئے. کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جو ایک دن نہ ٹوٹے، سو سال بعد، دو سو سال کے بعد، کتنی مضبوط بنا لے، یا مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس کو آدمی بالکل سے توڑ دیتا ہے پھر نئے سرے سے بناتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے. تو ہمیں فکر مند کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ ہم جو ہے وہ اپنی تیاریاں کریں. اب دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی بیمار ہوتا ہے، کچھ وقت بیماری میں گزارتا ہے، تب جا کے موت آتی ہے، اور بعض اوقات بغیر کسی بیماری کے اچھا خاصا ہوتا ہے، بس اچانک جو ہے وہ کھانا کھایا کچھ، اور یا گھر سے باہر نکلے، پتہ چلا موت کی خبر آ گئی. تو دونوں ہی صورتیں موجود ہیں. تو جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آدمی کم از کم اس میں وقت مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا. کبھی بیمار، آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ بیمار ہو جاؤ، ہسپتالوں میں اللہ نہ کرے آدمی چلا جائے، تو وہاں پر بھی غفلت کے سامان سارے موجود، وہاں بھی ہر کمرے میں جناب ٹی وی لگا ہوا ہے، دیکھتے رہو، ہے بیمار، گردے پھیل ہوئے میں، یا کوئی اور خدا نہ کرے بیماری ہے، لیکن بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے. یہ ایسے اسباب ہیں کہ جس نے آخرت سے غافل کر دیا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بستر پر بیٹھا ہے تو اللہ اللہ کرے، موت کو یاد کرے. دیکھیں نا، یہی تو علامت ہے چستی کی کہ آدمی بیمار ہے پھر بھی نماز قضا نہیں کرتا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ رہا ہے، اشاروں سے پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھ رہا ہے. وضو نہیں کر سکتا تیمم کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غافل. یہی علامت ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے یا زحمت، اللہ کی نعمت ہے یا عذاب ہے، تو دیکھ لے کہ بیماری کی حالت میں اگر اللہ اور رسول کو نہیں بھولتا، ان کے احکامات کی فکر رکھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بیماری اس کے لیے نعمت ہے. اور خدا نہ کرے بیماری آنے کے بعد نماز بھی نکل گئی، باقی چیزیں بھی چھوڑ دیں، اور اس کی فکر بھی نہیں ادائیگی کی، تو پھر سمجھ لے کہ یہ بیماری اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اگر آدمی بیمار ہے، بے شک بعض میں نے بیماروں کو دیکھا، ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، شوگر کے مریض بھی ہیں، اور جناب اس کے علاوہ جو ہے اور بیماریاں بھی ہیں، اور ضعیفی اور بڑھاپا بھی ہے، اس کے باوجود وقت پر نماز، وقت پر جو ہے وہ اعمال کی فکر، ایسے لوگ بھی ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے صاحب نہیں ہو سکتا. ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی بہانہ مل جائے نماز چلی گئی، کسی نے جانا ہے سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہیں شادی کی تقریب ہے، کسی اور تقریب میں جا رہے ہیں، بس یہ تیاری میں نماز نکل گئی ختم. حالانکہ حکم یہی ہے کہ بھائی نماز تجھے کسی کام سے نہیں روکتی، اس لیے تو بھی نماز کو نہ ٹال، وقت آ جائے تو سب سے پہلے نماز ادا کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا حاصل و خلاصہ یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً ادا کرو، اس کی تاخیر مت کرو. اسی طریقے سے اگر لڑکی کا رشتہ مل جائے نیک دیندار، تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، اور جب میت آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرو. یعنی تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تاخیر نہ کی جائے، جنازہ تیار ہے اس میں اب تاخیر نہ کرو کہ صاحب ماموں آ رہے ہیں انگلینڈ سے، فلانے صاحب آ رہے ہیں امریکہ سے، اور فلاں بہن جو ہے وہ برطانیہ سے آ رہی ہے، اس چکر میں پتہ چلا تین تین دن جو ہے وہ جناب وہاں پر رکھے ہوئے ہیں ان کو مردہ خانے میں، یہ اذیت. حدیث میں آتا ہے یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے انتقال ہو جائے جو لوگ موجود ہیں بس ان کو اطلاع پہنچا دیں، اور اس کے بعد جتنا جلد ممکن ہو سکے جو ہے وہ فوری طور پر تدفین کی جائے، روکے نہیں. ہمارے یہاں کئی کئی دن اس طرح گزر جاتے ہیں کہ صاحب انتظار میں. بعض اوقات اگر انتقال امریکہ میں کہیں ہوا اور لاش نے یہاں آنا ہے تو پتہ چلا 6-7 دن وہاں گزر گئے، پھر یہاں آنے کے بعد اور ایک تماشا بن جاتا ہے. تو بہرحال جو حکم شریعت کا اس پر عمل کرنا چاہیے. اب تو جو مر گیا مر گیا، اب چاہے شکل دیکھ لو کچھ بھی دیکھ لو، زندگی تو واپس نہیں آتی. جو ایک دفعہ چلی گئی روح وہ واپس نہیں آتی. اب تو اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا تبھی دوبارہ زندہ ہو گئی. تو اس لیے ان باتوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جب موت آ جائے. بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر یعنی باقاعدہ حکم دیا کہ اپنے مردوں کو جلدی دفنا دو، گھر میں مت رکھو زیادہ، کیونکہ اگر یہ نیک ہے تو اس کے مقام پر پہنچاؤ تاکہ وہاں کی نعمتوں میں یہ جائے، اور خدا نہ کرے برا ہے تو اپنے سر سے اس بوجھ کو اتارو. بہر تو صورت زیادہ دیر گھر میں رکھنا یہ درست نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں موت کے چرچے ہوں. ہم تو اس چرچے کا ہم اس کا ذکر کرنا بھی اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ موت. میں نے دیکھا کہ مہینوں سے بیمار چلے آ رہے ہیں، مہینہ ہو گیا 2 مہینے ہو گئے، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا صاحب بس اب دعا کرو، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. سب کو پتا ہے کہ اس نے ابھی دعائیں بھی کرا دے، بس دعا کریں جی، مہینہ ہو گیا 2 مہینے ہو گئے، اب بس دعا کریں اللہ خیر کا معاملہ کرے، بس موت آ جائے، موت نہیں آ رہی. لیکن جب مر گئے تو مرنے کے بعد پھر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، رونا پیٹنا. یہ بھائی 1 مہینے سے تیاری کر رہا ہو اور ابھی تک تمہارے جو ہے معاملہ ختم نہیں ہوا، تم تو انتظار میں تھے کہ مرے ہی جان چھوٹے، اور جب مر گیا اب لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شکوے اور شکایتیں کر رہے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے پہلے سے تیاری ہونی چاہیے. شریعت نے رونے سے منع نہیں کیا. انسان کی آنکھوں سے اگر آنسو نکل آتے ہیں کسی عزیز کے بچھڑنے پر کوئی حرج کی بات نہیں، آنسو نکلیں. دل میں غم ہے اس کا بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ دل غمگین ہوتا ہے. جس کا کوئی پیارا دنیا سے جائے گا تو دل تو غمگین ہوگا اس کی جدائی سے. آنکھ سے آنسو بھی نکلیں گے کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس زبان کی پکڑ ہوگی. اگر زبان سے کوئی الفاظ لفظ نکلا الٹا سیدھا شکوے شکایت کا، تو اس کی پکڑ ہوگی، اس زبان کو روکو. اور زبان سے سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اور کچھ نہ کہو، اور کہو کہ بھئی اللہ کی امانت تھا، وقت آیا چلا گیا، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. اس کا جانا ہمارے لیے عبرت کا سبب ہے کہ یہ تو اپنے مقام پر پہنچ گیا، ہم رہ گئے. ہمیں تو اب اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے. اس کی فکر اس حد تک تو ہو کہ جلد از جلد تجہیز و تکفین ہو، تدفین ہو. لیکن یہ کہ اس کے لیے تو ہم رو پیٹ رہے ہیں، اپنے اعمال کی تیاری نہیں. اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق آدمی عمل کر. حدیث میں آتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض اوقات بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اب بیمار کی عیادت کے لیے آدمی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن تکلفات نہ اختیار کیے جائیں. آج لوگ صرف اس لیے عیادت کے لیے نہیں جاتے کہ صاحب کسی کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو پھل لے جانا پڑے گا، فروٹ لے کے جانا پڑے گا، اور کچھ نہیں تو بسکٹ کے ڈبے لے کے جانے پڑیں گے، اور یہ نہیں ہوگا تو کیسے عیادت کر سکتے ہیں صاحب. نتیجہ کیا کہ ایک سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، مسنون طریقہ چھوڑ دیا، اور اس چکر میں کہ صاحب کچھ جب جیب میں نہیں تو لے کے کیا جائیں، اور جب ہے نہیں تو عیادت کون کرے. یہ طریقہ غلط. ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اصل چیز عیادت ہے. اور عیادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض کے دل کو خوش کرنا، ہمارے جانے سے وہ خوش ہو کہ بھائی ہمیں کو پوچھنے کے لیے آیا. اس لیے آدمی وہاں جائے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور اس کو ایسے الفاظ سے اس کی عیادت کرے جس سے اس کا دل خوش ہو، اور پھر جلد از جلد وہاں سے واپس آ جائے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ مریض اس کے آنے پر بے حد خوش ہوا اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ٹھہرے بیٹھے، اس کے بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، دوست ہے کو پرانا، یا اس سے بڑی محبت ہے جو آیا ہے، تو اگر وہ دیر تک بھی بیٹھے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی محلے کا چلا گیا، پڑوس کا چلا گیا، کوئی ادھر ادھر کا چلا گیا عیادت کے لیے، اس کو چاہیے بس عیادت کرے اور جلد از جلد واپس آئے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لے جاتے تو جو جگہ تھی کہیں اگر دکھن ہوتی تو آپ وہاں ہاتھ رکھ دیتے، اپنا سر پہ ہاتھ پھیر دیتے، یا جسم پر آپ ہاتھ پھیر دیتے، اور آپ فرماتے لا باس طہور ان شاء اللہ، بھائی فکر کی کوئی بات نہیں ان شاء اللہ، یہ بیماری تمہارے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ ہے ان شاء اللہ، اس بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریاں دھو ڈالیں گے. تو آپ اور وہ اسی طریقے سے آپ اس کو اور اس کے لیے دعائیں بھی فرماتے. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جائیں اور اس کو خوش کر دینے والی کوئی بات کہیں کہ بھائی انشاءاللہ جس قسم کی تمہیں بیماری ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی صحت بھی ہو جاتی ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان باتوں سے ہوگا تو کچھ نہیں، یعنی ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، لیکن مریض کا دل خوش ہو جائے گا، اور یہی مقصد ہے عیادت کا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عیادت کے لیے جاتا ہے کسی کی، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر صبح گیا ہے تو شام تک، اور شام کو گیا ہے تو صبح تک، یعنی ساری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا میں لگ گئے. بتائیے کتنا بڑا عمل. اور جو مریض ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی نہیں پتا کہ میری موت کب آ جائے، اس لیے وہ بے فکری میں نہ رہے. ضروری نہیں کہ بیماری میں مری جائے، لیکن ممکن بھی تو ہے کہ مر جائے. اس لیے آدمی کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، غفلتوں میں وقت نہ گزارے. میں تو ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے اگر عادت نہیں بھی ہے تب بھی اس کو تسبیح پکڑا دے کہ بھئی یہ تسبیح ہاتھ میں رکھو. یہ تسبیح یہ ہوتا ہے کہ یہ یاد آتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ آدمی پڑھ ہی لیتا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، کچھ نہ کچھ انسان پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر یہ چیز ہاتھ میں نہ ہو، بعض اوقات یاد ہی نہیں رہتا، پتہ چلا کچھ الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہوا ہوا، تو اس لیے اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے ہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تاکہ آدمی تسبیح پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کا ثواب اسے بھی ملے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات بیماری اس کے لیے نعمت کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اونچے مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اونچا مقام اپنے اعمال سے اسے حاصل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بعض اوقات کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، جسمانی تکلیف ہو یا مالی تکلیف ہو، یا اسی طریقے سے کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا. تو اس بیماری میں جب وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے درجات اونچے کر دیتے ہیں، اور ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں، اور اپنے اعمال سے وہ نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اس اعتبار سے بھی بیماری نعمت ہے، اس لیے ہر بیماری زحمت نہیں. تو اب خود سے آدمی چاہے بیماری نہ مانگے، لیکن اگر آ جائے اس کے اسباب بھی اختیار کرے دور کرنے کے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی دوا بھی نازل کی، لیکن لدائن دواؤں، ہر بیماری کے لیے علاج ہے، دوا ہے. اس لیے آپ ہمیشہ یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ بیمار کو ماہر طبیب کو دکھایا جائے، ماہر کو دکھایا جائے، تاکہ جو علاج وہ کرے اس کے مطابق پھر عمل کر کے اللہ تعالی شفا عطا فرما دے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مرض کے مطابق دوا دی جائے، جس کا کیا مطلب ہے، ماہر کو دکھانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ تشخیص صحیح ہو. بعض اوقات تشخیص صحیح نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں آپ 1,000 ٹیسٹ کرا لیں، 1,000 ڈاکٹر بدل لیں، بیماری نہیں جاتی. لیکن اگر مرض کی تشخیص درست ہو جائے، اس کے مطابق دوا دی جائے، فوراً شفا ہو جاتی. چنانچہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، اور ہر مرض کی دوائی نازل فرمائیے سوائے ایک بیماری کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا بڑھاپا، بہت زیادہ بڑھاپا. یعنی جب بہت زیادہ بڑھاپا، اس کا کوئی علاج نہیں، کچھ بھی دوائی کھا لے آدمی جوان نہیں بنتا، چاہے کتنی حسرت کرتا رہے کہ بھئی کاش میں جوان ہو جاؤں، لیکن حسرتوں سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. اب دیکھیے جوانی کس قدر اللہ نے غنیمت چیز ہمیں عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے نا کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو، جب موت آ جائے گی پھر وقت نہیں ملے گا. اب آدمی سوچے گا تھوڑا سا وقت مل جائے میں کچھ کر لوں، تو ساری زندگی تجھے کیوں دی تھی؟ کرنے ہی کے لیے تو دی تھی، اور بتانے والوں نے بتایا، اس کے باوجود بھی تم نے جو ہے وہ اختیار نہیں کیا راستہ سیدھا. تو اس لیے اب جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، یا موت کے فرشتے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو مہلت نہیں دی جاتی. اس لیے اس سے پہلے کہ ہم فکر کر لیں، اور خاص طور پر جن کی عمر 40-50 سے اوپر ہو گئی، انہیں تو اور زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اب ہمارا وقت تو کم رہ گیا، زیادہ گزر گیا. آدمی چلو 15-20 سال کا ہوتا ہے، 25 سال کا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، حالانکہ جوانیوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں چلو آدمی سمجھتا ہے ابھی تو جوان ہوں، ابھی بڑھاپا آئے گا، یعنی ادھیڑ عمر آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر بیمار ہوں گا، پھر مروں گا. حالانکہ ساری چیزیں موت کے لیے کوئی ضروری نہیں، لیکن پھر بھی، لیکن جو بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے، ان کے لیے تو غفلت زیب ہی نہیں، ان کو تو غفلت زیب ہی نہیں دیتی ایک لمحے کی بھی. آج میں کم سے کم اپنے معاملات کو صاف رکھے، معاملات چاہے اولاد سے متعلق ہوں چاہے دوسروں سے متعلق ہوں، اپنی اولاد صاف معاملے رکھنے چاہیے. ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے شادی کی، جب ان کی اولاد ہوئی غالباً بچہ بڑا ہوا تو ان کی جو بیوی تھی دوسری بیوی تھی غالباً یہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تم سے اس وقت خوش ہوں گی جب تم فلاں باغ اس بچے کے نام کر دو. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تب خوش ہوں گی جب تم، غالباً انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ فلاں باغ اس کا ہوا. کہا کہ ایسے نہیں، میں چاہتی ہوں اس کا گواہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ تاکہ بات پکی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں نے فلاں باغ اس بچے کو دے دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سب بچوں کو دیا ہے یا صرف اسی کو دیا؟ کہا کہ سب کو تو نہیں دیا، اسی کو دیا ہے. فرمایا ظلم کے معاملے پر میں گواہ نہیں بنتا. یعنی جب تم زندگی میں تقسیم کر رہے ہو مال و دولت تو پھر سب اولاد میں برابر تقسیم کرو، اس میں پھر نہ لڑکا اور نہ لڑکی اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. اگر ایک لڑکے کو تم 1,00,000 روپے دے رہے ہو تو لڑکی کو بھی 1,00,000 روپے دو. پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ لڑکا ہے یہ لڑکی. عام طور پر لوگ اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، یہ بھی اصل میں غفلت کا نتیجہ ہے. بھائی لڑکی بھی تو تمہاری اولاد ہے، اس کو کیوں محروم کرتے ہو؟ لڑکے کے لیے تو سارا معاملہ ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے کہتے ہیں صاحب ہم نے شادی کر دی بس اب یہ تو اس کی ماں کی ہو گئی، جو وہاں پر قسمت ہے اس کو وہاں ملے گی، جو اس کا یہاں. اگر زندگی میں تقسیم کر رہے ہو تو برابری کی بنیاد پر. الا یہ کہ بعض اوقات صورت حال ذرا ایسی ہوتی ہے جو قابل استثناء کی ہوتی ہے. مثلا کوئی اولاد نیک زیادہ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتی ہے، یا یہ کہ وہ نیک بھی ہے ساتھ میں معذور بھی ہے، باقی بھائی اپنے اپنے کاموں سے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ معذور ہے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں استثناء کی صورت ہے کہ اس کو زیادہ دے دیا جائے اوروں کے مقابلے میں تو کچھ گنجائش. میں نے کہا نا کہ اس قسم کے مسائل جب بھی سامنے آئیں تو اہل علم کے پاس انسان کو چاہیے کہ آئے، اپنے طور پر اپنی رائے کو استعمال نہ کرے بلکہ اہل فتاوی کے پاس آئے اور ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھے کہ میں کیا کروں، پھر وہ جیسا کہیں اس کے مطابق عمل کر لے. انشاءاللہ آخرت میں آپ کی باس پوس کم از کم نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کی ہم فکر کریں، اور فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کریں کہ اگر مر جائیں تو ہمیں مرنے کے بعد پھر جنت میں داخلے میں کوئی دشواری نہ ہو. لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح طریقے پر کریں، اپنی اولاد سے صحیح معاملہ کریں اور پڑوسیوں سے صحیح معاملے ہوں، سب کے ساتھ ہمارے معاملات اپنی حد تک درست ہوں، کسی کے لیے دل میں بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تو انشاءاللہ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے صاحب بڑے اچھے آدمی تھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مر جاتے ہیں لوگ تعریف کرتے ہیں، اگرچہ ہم دنیا میں اس اعتبار سے نہ کریں، نیت نہ ہو کہ صاحب ہماری لوگ تعریف کریں گے، لوگ تو خود بخود کریں گے، لیکن اگر مرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہت نیک آدمی تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. یعنی اگر کوئی مر گیا اور لوگ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ صاحب بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، انشاءاللہ اس کا اچھا ہی معاملہ ہوگا، زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھو. اور اگر خدا نہ کرے مرنے کے بعد کہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی کمبخت سے، سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ تنگ کرنے والا تھا، اپنے ماں باپ کو بھی ستایا، محلے والوں کو بھی ستایا، اور ایسا ظالم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور غاصب تھا فلاں تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے لوگ کہہ رہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں. اعمال جب صالح ہوتے ہیں یہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس پر اللہ کا فضل و کرم شامل ہے، اعمال اچھے ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر انسان اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا، اعمال کی بدولت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے جب اللہ کے فضل سے ہی ہوگا تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے اعمال اچھے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ اعمال جب اچھے کرتا ہے انسان تو فضل خداوندی کے متوجہ ہونے کی نشانی اور دلیل ہے یہ. اس لیے اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آدمی دور نہ رکھے، اعمال تو اچھے ہی اختیار کرے. بہت سے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ صاحب واقعتاً بہت نیک آدمی تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری کوئی لوگ برائی نہ کریں، اچھے الفاظ سے یاد کریں. تو اگر یہ تمنا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں، البتہ سارے اعمال جو اختیار کیے جائیں وہ ہوں اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. انشاءاللہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے. ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں دنیا ملے گی, ملتی ہے, اور آخرت کے لیے محنت کریں گے تو آخرت کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اس لیے اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم جب تک زندگی ہو اپنے اعمال کو درست کریں, بے فکری کی زندگی نہ گزاریں, غفلت کے ساتھ نہ جئیں. چاہے صحت کی حالت ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ بھائی صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے. بیماری آ جاتی ہے بعض اوقات زبان نہیں چلتی. ہمارے ایک دوست ہیں صدر میں ہوتے ہیں, چار سال پہلے ان کی بیوی کو چار یا چھ سال ہو گئے فالج کا اٹیک ہوا. تو چھ سال سے غالباً ہے یا چار سال سے, بہرحال فالج ہے. وہ خاتون ہل جل نہیں سکتی اپنی جگہ سے, چار سال سے بیچاری مریض آئے ہیں بالکل. تو ابھی چند دن پہلے, یعنی میرے خیال ایک ہفتہ ہی ہوا ہوگا, میرے پاس فون آیا ان کے شوہر کا. تو میں نے خیر خیریت معلوم کی, دریافت کی, تو کافی خیر ان کے مسائل تھے, وہ جو انہوں نے پوچھنا تھا پوچھا. اور بعد میں کہنے لگا کہ بھائی ان کو جب پتہ چلا, چونکہ سمجھتی تو سب بات ہے کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے, تو آپ کو یہ سلام کرنا چاہتی ہیں, بات کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی دے دیں فون. لیکن ان کی ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی. تقریباً پانچ دس منٹ انہوں نے فون پکڑے رکھا, لیکن وہ کیا کہتے نہیں, بس عجیب و غریب آوازیں تو آتی رہیں, لیکن کوئی بات ایسی نہیں تھی جو مجھے پلے پڑی ہو. خیر انہوں نے فون لیا, کہا کہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ پانچ چھ سال ہو گئے اس کے سوا کچھ نہیں بولتی, نماز پڑھتی ہے اشاروں سے, لیکن یہی کچھ جو آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا یہی زبان سے نکلتا ہے. کھانے کے لیے مانگے تو بھی یہی کچھ نکلتا ہے, کوئی ضرورت ہو تو بھی یہی بس یہ بولتی ہے, لیکن ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہی. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں زبان دی ہے, اس کا صحیح استعمال ہم کر رہے ہیں. آدمی زندہ ہے چھ سال سے لیکن زبان کو استعمال نہیں کر سکتا, اللہ کا نام نہیں لے سکتا, آپ سوچئے تو صحیح کتنی بے بسی ہوتی ہے انسان کو. لیکن ہم اس کی کیا فکر کرتے ہیں, اس نعمت کی ہم قدر کرتے ہیں؟ اللہ نے جب زبان دی ہے اس کی قدر کیا ہے کہ ہم اس زبان سے ناشکری کے کلمات نہ کہیں, ہم اس زبان سے کسی کو گالیاں نہ پکیں, ہم اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں. اسی طرح کان, اسی طرح آنکھ, اسی طرح ہاتھ, ان سب کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کو مالک و خالق نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے ان مقاصد میں استعمال کریں. ہاتھوں سے ناجائز گناہ کے کام نہ کریں, آنکھوں سے ناجائز نہ دیکھیں, اور کانوں سے گانے نہ سنیں, کسی کی غیبت نہ سنیں. یہ سارے اسی لیے تو ہیں, تبھی اس کی قدر ہوگی. لیکن اگر کان ہمارے گناہوں میں استعمال ہو رہے ہیں, آنکھوں سے گناہوں کے کام کر رہے ہیں, ہاتھ ہمارے گناہ میں استعمال ہو رہے ہیں, پیروں سے گناہ کی طرف چل کر جا رہے ہیں, پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے, بتائیے ہم نے کیا اللہ کی نعمت کی قدر کی؟ اس وجود کا کیا حق ادا کیا ہم نے؟ اور ہم نے کون سی جو ہے وہ احتیاط برتی؟ تو میرے عزیز بھائیوں, ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. ابھی اللہ نے صحت دی ہے, قدر کر لیں, ورنہ پھر آنکھ بند ہو گئی کوئی دو رکعت بھی پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکے گا. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, بار بار سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ ایک چابک ہوتی ہے کہ جب گھوڑا سست ہو جائے ایک چابک لگا دو تو چل پڑتا ہے فوراً تیزی کے ساتھ. تو اسی طریقے سے یاد دہانی کے طور پہ بار بار بات بتائی جاتی ہے تاکہ ہم غفلت میں نہ پڑیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے, ایک قبر دیکھی, راستے میں اتر گئے اور وہاں اتر کے دو رکعت نماز پڑھی, دعا کیے, اس کے بعد روانہ ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کی کسی عزیز کی قبر تھی, آپ نے یہاں دو رکعت پڑھی, کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وقت کی قدر بہت ضروری ہے. میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا, یہ اب دو رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا, لیکن مجھے اللہ نے وقت دیا ہے, ابھی میں دو رکعت پڑھ سکتا ہوں, اس لیے میں نے فوراً اس وقت کی قدر کی اور دو رکعت پڑھ لی, ورنہ مرنے کے بعد دو رکعت بھی نہیں پڑھ سکے گا. آج تو ہم نمازیں ہی نہیں پڑھتے, گول کر دیتے ہیں, لیکن دو رکعت بھی نہیں پڑھ سکے گا آنکھ بند ہو جائے تو. اس لیے جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں, جب تک اللہ نے طاقت دی ہے, جب تک ہمیں صحت تندرستی عطا فرمائی ہے, ہم صحت کی بھی قدر کر لیں, زندگی کی بھی قدر کر لیں, اپنے اوقات پر نمازوں کو پڑھ لیں, اس میں غفلت نہ کریں, اور اسی طریقے سے اچھی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں تاکہ ہم بھی نیک بن جائیں. ورنہ نیکیوں پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے, نیکی کا راستہ اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے, خاص کر اس زمانے میں. اپنے گھر کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, کیا کیا جائے؟ خود اپنی برائیاں چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے اس کے لیے روڑے راستے میں اٹکاتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں تاکہ یہ راستہ اختیار نہ کرے. اور کوئی برائی کی طرف چلنے والا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا. رات کو 2 بجے بھی کوئی کلب سے آ رہا تو کوئی نہیں کہتا کہ تم وہاں سے کیوں آ رہے ہو. اپنے پیسوں کو ضائع کر کے کوئی آ رہا ہے حرام میں جوا کھیل کے شراب پی کے، کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب تم کیا اپنے پیسے کیوں برباد کر رہے ہو. لیکن اگر کسی نے کسی مسجد میں لگا دیے، کسی اچھی جگہ پر لگا دیے، کسی کی مدد کر دی، تو 100 باتیں ذہن میں آتی ہیں. اس طرح کرو گے تو تمہارا تو پیسے ہی ختم ہو جائے گا، تمہارے پاس تو رہے گا کچھ نہیں. تو آج اچھے کاموں کے لیے تو رکاوٹیں ہیں، برائیوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم ایسے مرض میں مبتلا ہوں، خدا نہ کرے جو انسان کو کچھ کرنے کے قابل نہ چھوڑے، یا ابھی فرصت ہے ایسی مصروفیت گھیر لے کہ نیکی کے لیے وقت بھی نہ نکال سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں. بعض لوگوں کے آپ نے سنے ہوں گے کہ بھائی آپ آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے دیکھا نہیں. یہ کہہ رہے بھائی فرصت ہی نہیں ہے، مرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی مجھے تو. بعض لوگ کھانا دوپہر کا 12 بجے 2 بجے کے بجائے پتہ چلا جناب ٹیفن لے کے جاتے ہیں گھر سے، شام کو واپس لے آئے کہ وقت ہی نہیں ملا کھانا کھانے کا، ایسے مصروف زندگی گزار رہے ہیں. تو جو آدمی ٹیفن لے کر واپس آ رہا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہا، اس سے نماز کی کیا توقع رکھیں گے؟ جو اپنے جسم کا حق ادا نہیں کر سکا. تو بہرحال بات ساری یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی ترک کرتے ہیں، اچھے اعمال اختیار کریں، اور یہ یقیناً ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اللہ رب العزت جو اس جسم کا خالق و مالک ہے، جو کسی مشین کا موجود ہوتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، آپ اس پرزوں کو کیسے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ اچھا نتیجہ دے گی. اسی طرح اللہ نے اس پوری مشین کو تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نماز کی پابندی کرو، تم یہ کرو وہ کرو، جو احکام ہمیں دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وجود کے ماتحت ہی ان کو کیا ہے. اعمال کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اگر اختیار نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہے. اس لیے اپنے فائدے کے لیے ہم اچھے اعمال اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ کتابیں ہیں بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ کتابیں وقتاً فوقتاً ہمارے بعض ساتھی تقسیم کرتے ہیں، اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھی باتیں ہمیں پڑھنے کو ملیں، اچھی باتیں سننے کو ملیں، اور ان باتوں پر سن کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو خاص طور پر اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، آج 29 غالباً ہو گئی، ربیع الاول کی یہ مہینہ ختم ہو گیا، غالباً عشق رسول کے آداب. عشق کے دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کے آداب کیا ہیں؟ ایک دکھاؤ ذرا کتاب. آداب عشق رسول اس کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے بھی عشق کیا جائے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. بعض اوقات اگر بے ڈھنگے پن سے کسی سے محبت کا اظہار کیا جائے تو دوسرے کے دل میں قدر نہیں ہوتی کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور بھری بزم میں مجھے بدنام کر دیا. اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح جی چاہے ہم نے محبت میں یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، وہ طریقے غلط ہیں. جو طریقے صحیح ہیں، آداب ہیں عشق رسول کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کا ادب کیا ہونا چاہیے. ہمارے حضرت عارف اللہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تصنیف ہے، تالیف ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہمیں ہونا چاہیے اس کے آداب کیا ہیں ان کو اختیار کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. تو اس کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اگر جی چاہے تو کسی آگے بڑھا دیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، تقسیم کرنے والے کا مقصد بھی پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے. جو رہ گئے ہوں ہاتھ اٹھا دیں بھائی تاکہ آپ تک پہنچ جائیں. ادھر جائیں بھائی، پیچھے اس سائڈ پر. یہ پیچھے آ گئے ساتھی، جن کو نہیں ملی لے لیں. اگر کوئی رہ جائے تو بعد میں بھی لے سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ تو نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، عمل کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے. اپنے فضل و کرم سے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو باتیں صحیح صحیح کہی گئی ہیں، اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے ذہنوں سے بھلا دیجئے، مٹا دیجئے، نسیہ منسیہ فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے عزیزوں میں سے بعض بیمار ہیں، بہت قریبی عزیز بھی بیمار ہیں، دور کے عزیز بھی بیمار ہیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمارے محلوں میں، پڑوس میں، قرب و جوار میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی مالی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان سے ان کے رزق کی تنگی دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دے. ہمارے بہت سے دوستوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا اور کئی کئی سالوں سے ان کی پریشانیاں چل رہی ہیں، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور دیگر پریشانیوں میں بھی. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری دستگیری فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہمیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، جائز ضرورتیں پوری فرما، ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مخلص اور صحیح حکمران عطا فرما، نیک حکمران عطا فرما، مسلمانوں کو صحیح قیادت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو صحیح قیادت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو صحیح قیادت عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کی، بزرگان دین کی جو دنیا سے لے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ابھی منگل کو میری پھوپھی صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ درجات عالیہ نصیب فرمائیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیں، ان کی اولاد کو، ان کے عزیز و اقارب کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. اسی طریقے سے اور بھی دیگر جو بھی اس دنیا سے چلے گئے مسلمان مرد اور عورتیں، اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما کر سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، حد نگاہ تک وسیع فرما دے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.